تقاریر کا سلسلہ موضوع ہے سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسٹ کوڈ 8301-2A326 آل محمد ریسرچ سینٹر لاس اینجلس اینڈ ٹورانٹو
والصلاة والسلام على أفضل الفقراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على تقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں اب ہماری گفتگو تاریخ اسلام کے اس مرحلے پر پہنچ چکی تھی جہاں سے ولادت رسول کے حالات شروع ہوتے ہیں. گزشتہ 5-6 تقاریر کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کیونکہ اس کائنات کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ اور ایک انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہونے والا تھا, اس اعتبار سے پروردگار عالم نے ولادت رسول سے قبل ہی عرب کی سرزمین پر خاندان بنی ہاشم کو وہ طاقت و عزت اور وہ اقتدار دلوایا جس کے بعد ولادت رسول کوئی گمنام یا پوشیدہ واقعہ نہ ہونے پائے. ساتھ ساتھ اگلے کتاب جس میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں ان علامتوں تک اور اپنے آقا و اجداد سے ورثے میں پاکر کہ جن میں رسول آنے کا تذکرہ تھا ذہنی طور پہ تیار و آمادہ ہو چکے تھے. پروردگار عالم کی مصلحت میں یہ امر بھی شامل تھا کہ ان یہود و نصارہ کے علماء اور ان کے عوام کے علاوہ مکے کی سرزمین اور عرب کے علاقے میں موجود بت پرستوں کے علاوہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے کان تک بھی یہ اطلاع پہنچ جائے کہ عنقریب کوئی نہ کوئی عظیم شخصیت اس دنیا میں آنے والی ہے. خاندان بنی ہاشم کے سلسلے میں جو آپ نے تفصیلی حالات سنے جناب ہاشم سے لے کر جناب عبداللہ تک, ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کم سے کم مکے میں تو ہر شخص اور اطراف مکہ میں پورے عرب میں جہاں جہاں تک مکے والوں کا اقتدار اور عزت ہے ان لوگوں کے کانوں تک یہ اطلاع پہنچ جائے کہ کوئی عجیب واقعہ ہونے والا ہے. لیکن دنیا کی دو بڑی طاقتیں جو اس زمانے میں تھیں, ایک روم کی حکومت جس کا حاکم قیصر روم تھا اور ایک ایران کی حکومت جس کا حاکم کسرا تھا, ان دو طاقتوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا تھا. چنانچہ دو ایسے واقعات پیش آئے جن کے ذریعے ولادت رسول سے قبل ہی اس زمانے کی دو عظیم ترین طاقتوں کے دارالحکومت تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ عنقریب ایک ایسا رسول اس دنیا میں آنے والا ہے جس کے بعد ہر حاکم کی بادشاہت ختم ہو کر رہ جائے گی. شام کی سرزمین جو قیصر روم کا مرکز تھی, رومی سلطنت جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی, اس کا مرکز شام کی سرزمین ہے اور شام کی سرزمین کی بھی ایک ایسی شخصیت جس کا نام سترہ ہے اس کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کیا جا رہا ہے. چنانچہ تاریخ نے یہ بتایا کہ شام کے علاقے سے سترہ نامی صاحب اس عجیب و غریب روشنی کا مشاہدہ کر کے جو اس رات ظاہر ہوئی تھی کہ جب پیغمبر اسلام کا حمل قرار پایا تھا, وہ عجیب و غریب روشنی کا مشاہدہ کر کے مکے کی سرزمین میں پہنچتا ہے اور اس نے بخوبی یہ دیکھ لیا کہ مکے کی سرزمین میں کیا واقعات پیش آ سکتے ہیں. اب وہ واپس اپنی مملکت کی جانب جا رہا ہے, ساحل ہے. جب وہاں پہنچے گا تو یقیناً اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم جس سوال کے جواب کے لیے نکلے تھے اس کا جواب تمہیں ملا یا نہیں ملا. گزشتہ تقریب میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اتنا بے چین ہو گیا تھا یہ سترہ ساحل کہ اگر یہ اس زمانے تقریباً سب سے بڑا ساحل تھا, اگر ساری دنیا میں خطوط لکھتے تھے اور ہر جگہ پہ دریافت کیا تھا کہ ایک روشنی کا راز بتاؤ. وقت گزر کی بے چینی ہر ایک کو معلوم ہو چکی تھی, اور جب یہ مطمئن ہو کر واپس جہاں پہنچے گا تو یقیناً ہر ایک سوال کرے گا کہ کس مقصد کے لیے گئے تھے, کیا معلوم کرنے گئے تھے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جیسا کہ اس واقعے کے اختتام پر ہے کہ سطح بعد میں اسلام قبول کر چکا تھا, تو شام کی سرزمین بخوبی یہ پیغام پہنچنے والا ہے کہ قریب مکے سے خدا کی آخری حجت ظاہر ہوگی انبیاء میں سے. اب سطح جب مکے میں آ چکا تو ضمنی طور پر ایک اور واقعہ اس کے واقعے کے ساتھ شامل ہو گیا. یمن کی ملکہ جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی کاہنہ ہے اضافہ, وہ بھی سطح کے خط کے جواب میں تفصیل بتانے کے بعد خود بھی مکہ آ جاتی ہے, اور اس وقت ملاقات ہوتی ہے اس کی سطح سے جب سطح نامی کاہن مکے سے جا رہا تھا. اس کاہنہ کو لڑکوں کو آتے دیکھ کر وہ واپس آ گیا, اور اب یہ دونوں مکے میں قیام کرتے ہیں. سطح ہر وقت تیار ہے مکہ چھوڑنے کے لیے کیونکہ اس کا مقصد حاصل ہو چکا, مگر درخواست کا ایک عظیم مقصد ہے. وہ خاندان بنو عاصم سے آ کر ایک درخواست کرتی ہے کہ مجھے فقط ایک مرتبہ جناب آمینہ کی زیارت کا موقع مل جائے. خاندان بنو عاصم سے درخواست کی گئی, حضرت عبدالمطلب نے اس کی درخواست کو قبول کیا, جناب عبداللہ کو اشارہ دیا. درخواست کاہنہ یمن کی ملکہ جو پہلے سے اس امر سے آگاہ اور واقف ہے کہ نور رسالت جناب عبداللہ کی پیشانی میں تھا, منا کے کمرے میں داخل ہوئی اور پہلی نگاہ پڑی جناب آمینہ کے چہرے پر اور پہچان گئی کہ یہی وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کے بطن میں اب نور رسالت آ چکا ہے. اس وقت تو ظاہری اعتبار بڑی محبت کی اور وفاداری کی بات تھی, مگر باہر آئے اور واپس اپنی قیامگاہ پہ آنے کے بعد اب اسی بے چینی میں دن رات گزار رہی کہ کسی طریقے سے جناب آمینہ کو ہلاک کرنا چاہیے تاکہ یہ نور رسالت اس دنیا میں نہ آنے پائے. یہ وہ حضر کا جذبہ تھا اس کے اندر کہ جناب عبداللہ نے یمن کے شہر میں جب اس کی درخواست کو ٹھکرا دیا تھا, وہ واقعہ پچھلے ہفتے بیان کیا گیا. حضر کا جذبہ کہ جو چیز مجھے نہ مل سکی وہ جناب آمینہ کو کیوں ملے, اور اسی حضر کے جذبے سے بے چین ہے. مگر معلوم ہے اسے کہ یہ خاندان بنی عاصم ہے, یہاں پہ کسی قسم کا حملہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اگر کہ ابھی اسلام کے ظاہری احکام نہیں آئے ہیں, ابھی فرقہ واجب نہیں ہوا ہے, ابھی شریعت اسلامی دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی ہے, مگر خاندان بنی عاصم کے پاس یہ عزت ہے, ایک وقار ہے, ایک شرم ہے, ایک حیا. اس کی وجہ اس خاندان کی عورتوں سے ملاقات کرنا, خود عورتوں کے لیے عورتوں سے ملاقات کرنا انتہائی مشکل کام ہوا کرتا ہے, اور جناب آمینہ کی تو حفاظت زیادہ کی جا رہی کیونکہ معلوم ہے کہ جناب عاصم پہ حملہ ہوا, جناب عبدالمطلب کے پیچھے دشمن لگے, جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا, اور یہ بھی پتا ہے کہ حملہ کرنے والوں کو نہ جناب عاصم سے کوئی جھگڑا تھا, نہ جناب عبدالمطلب سے کوئی دشمنی تھی, نہ جناب عبداللہ کی کوئی مخالفت تھی, وہ اس نور کے خلاف تھے. اب یہ نور جناب آمینہ کے فصل میں آ چکا ہے تو ساری دشمنی جناب آمینہ سے نکالی جائے گی. بنا کے سخت ترین پہرا ہے, درخواست کاہنہ بے چین و بے قرار ہے, کیا کیا جائے, کس طریقے سے جناب آمینہ کو نقصان پہنچایا جائے. آخر اس نے ایک منصوبہ بنایا, آخر اس کے ذہن میں ایک قسم کی پلاننگ آئی, اور اس نے ستانہ نامی عورت کو اپنے ساتھ ملا دیا. یہ ستانہ عورت وہ ہے جس کا تعلق مدینے کے قبیلے حضرت سے ہے. پچھلے ہفتے بھی آپ نے سنا, اور ویسے بھی تاریخ اسلام پڑھنے والا ہر شخص یہ دو نام کو بار بار سنتا ہے, عورت اور حضرت, مدینے کے دو قبیلے. ان میں سے ایک قبیلے سے اس عورت کا تعلق ہے. جناب آمینہ مدینے کی رہنے والی ہے, وہاں سے شادی کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی, اور اس کا کام پورے خاندان بنی ہاشم کی عورتوں کو مشاہدہ گیری ہے, یعنی ان کو سجانا, ان کے بالوں میں تیل ڈالنا, بالوں میں کنگھی کرنا, جو جس قسم کا کام آج کل ہمیں جگہ جگہ گلی گلی نظر آتا, سہارا یہ عربوں میں پہلے سے رائج تھا. جناب آمینہ کی سجاوٹ کا کام, آرائش کا کام, تیل ڈالنا, کنگھی کرنا, یہ ساری ذمہ داریاں اس عورت پر تھی, اور اپنے کام میں اتنی ماہر تھی کہ جناب آمینہ کے ساتھ آئی تھی مگر بعد میں پورے حصے کے پاس آتی ہے جب کسی تقریب میں جانا ہو یا جب کبھی اپنی آرائش اور سجاوٹ کرنا ہو. ایک مرتبہ درخواست ذہن میں آیا, یہی ایک عورت ایسی ہے کہ جس سے کام نکالا جا سکتا ہے. باقی جناب حملہ کے پاس سوائے بنی ہاشم کے اور کسی قبیلے کی عورت نہیں جا سکتی ہے, اور بنی ہاشم کی ساری عورتیں جناب آمینہ کی وفادار ہیں. صرف یہ واحد عورت ہے جس کا تعلق نہ بنی ہاشم سے ہے, نہ مکے سے ہے, نہ خاندان سے. باہر کی عورت میں اگر اسے لالچ دی جائے تو شاید کہ میرا ساتھ دینے پہ تیار و آمادہ ہو جائے. جناب ایک رات کو کسانہ کو اس کے مکان سے اپنے مکان میں بلایا اور کہا کہ آج رات کو میرے کمرے میں سو. ایک عام عورت, ایک قریب اور اسے یمن کی ملکہ کے کمرے میں سونے کی سعادت ملے, یہی چیز اس کے لیے بہت بڑی نعمت بن گئی تھی. جناب کے دین سے آپ متاثر ہوئی اور اس کے بعد سے یہ وہی رات تھی جس رات کو اس درپا کے پاس وہ شخصیت آئی جس کی مدد سے یہ کاہن بنی تھی. غالباً میں نے گزشتہ ہی پیر کو یہ حرف کیا تھا امام معصوم کی ایک روایت کی روشنی میں کہ شیطان آسمانوں تک جا کر وہاں سے جو خبریں لے کے آتا تھا وہ اپنے ماننے والوں کو منتقل کیا کرتا تھا. آسمانوں میں جاتا, معلوم کرتا ہے کہ فرشتے کیا کچھ شروع کر رہے ہیں, وہ خبریں لے کے آیا, اور جو اس کی ذریت ہے, جو اس کے ماننے والوں کا گروہ ہے, جنوں میں سے, شیطانوں میں سے, انسانوں میں سے, انہیں یہ چیزیں منتقل کی. اب جنہیں شیطان نے یہ چیزیں منتقل کی وہ اس چیزوں کو لے کر دنیا کے کسی ایک آدمی کو اپنی نگاہ میں رکھتے کہ بڑا آدمی بڑا کمزور عقیدے کا ہے, اسے بہتا کہ اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. آسمان سے آنے والی خبروں کو اسے بتایا جاتا ہے, وہ آدمی فاہم بن جاتا ہے, یعنی غیب کی خبریں دینے والا. تو ہر غیب کی خبریں دینے والے کا تعلق کسی نہ کسی شیطان یا کسی نہ کسی جن سے تو ہوتا. اب روایت کی یہ کہ درتا رات کو سو رہی ہے اور اسی کے کمرے میں نتانا نام کی وہ عورت سو رہی جسے آگے چل کر اس سازش میں ایک انتہائی اہم حصہ لینا. آدھی رات کے قریب نتانا کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جیسے درخوا کے سرانے ابھی ابھی تو یہاں سے بیٹھا. درخواست کی بھی آنکھ کھل گئی, آنے والے کو دیکھا, بے انتہا خوش ہوں. کہا ہے میرے ہمدم و ہمراہ, کافی عرصے کے بعد تم میرے پاس آئے, بتاؤ کیا خبر لے کے آئے. درخواست صاحب اس کے پاس یہ جن ہے یہ شیطان ہے, ان میں سے کوئی ایک یہ آتا ہے اور غیب کی خبریں لے کے جاتا, لیکن کافی عرصے سے یہ کوئی خبر لے کے نہیں آیا تھا. جناب ایک مرتبہ درخوا خوشی کے عالم نے اس سے سوال کر دی کہ اے میرے دوست, اے میرے ہمراہ, اے میرے ساتھی, بتاؤ تو صحیح تم کیا خبر لے کے آئے. اور اس آنے والے نے کہا کہ ہم یہ خبر لینے آسمانوں کی جانب جا رہے تھے, مگر آج ہمیں آسمان سے نہیں جانے دیا گیا, اب ہمارے لیے آسمان کا راستہ بند کر دیا گیا. روایت کے اس حصے کی تشریح انشاءاللہ آگے چل کر ہوگی. ہمارے لیے آسمان کا راستہ بند کر دیا گیا, اسی لیے کافی عرصے تک تمہارے پاس آ بھی نہیں سکا, بس مجھے اتنا پتا چلا کہ جس مقصد کے لیے تم یہاں آئے اس میں ناکام بھی ہوگی اور ذلیل اور رسوا بھی ہوگی. خبردار جس نور کو بجھانے کی کوشش نہ کرنا, اس لیے کہ مجھے اور کوئی خبر تو نہیں ملی, اگر یہ خبر مل سکی تو پروردگار عالم کی جانب سے اس نور کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا گیا. لڑکا یہ کائنہ ہمیشہ اس کی خبروں پہ عمل کرتی, دنیا والوں تک اس کی خبریں پہنچاتی, اسی کی وجہ سے اس کی حکومت چل رہی, مگر اس وقت حسد کے جذبے سے اس کی مغلوب ہے. حسد کے جذبے نے ایسا اس کی عقل سے پردہ ڈالا کہ کہا کہ تم کتنا ہی منع کرو, مگر جو ارادہ میں نے کیا اسے پورا کر کے رہوں گی. ایک مرتبہ وہ کہتا کہ دیکھو میں پھر سمجھایا جاتا ہوں, نقصان ہی نقصان اٹھاؤ گی اور پھر میں تمہارے پاس آ بھی نہیں سکتا, مگر اسے اپنی حکومت کو کھونا قبول ہے, اسے اپنے علم کو کھونا قبول ہے, اس کی عزت ختم ہو جائے اس پر یہ تیار ہے. مگر جناب آمینہ سے جو حسد ہے وہ اس کو مجبور کر رہا ہے کہ جناب آمینہ کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے. اسی لیے روایت حسد کو بدترین گناہ قرار دیا گیا, اور اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ جب ایک جانب وہ نیکی ہمارے سامنے آتی جس میں معصوم نے یہ کہا کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتی جس طرح سے آگ لکڑی کو ختم کر دیا کرتی, اور اسی کے مقابلے میں حسد کو رکھا گیا کہ ان الحسد یاقل الحسنات وما تاقل النار الحسد. بالکل وہی جملے کہ جس طرح سے عظیم ترین نیکی ہے محبت علی اور محبت اہل بیت, اس کے مقابلے میں معصوم کی حدیث آ رہی کہ یاد کرو حسد اتنا بدترین گناہ کہ جب کسی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو اس کی نیکیاں اس طرح سے ختم ہونے لگتی ہیں جس طرح سے اگر لکڑی کو آگ میں ڈال دیا جائے اور آگ لکڑی کو کھانے لگتی ہے. اس گناہ کی عظمت کو بتانے کے لیے معصوم نے وہی جملے استعمال کیے کہ جو محبت علی کی عظمت کو بتانے کے لیے استعمال کیے گئے تھے. تو اسی لیے اسلام نے اس کو بدترین گناہ قرار دیا کہ جب حسد آپ پہ آ جائے تو وہ اپنا نقصان بھی برداشت کر لیتا ہے, فقط اس لیے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے کہ جس سے میں حسد کر رہا ہوں. یہی زرفا کی حالت ہے. رہنے والا کہہ رہا آج کے بعد میرا تیرا کوئی تعلق نہیں رہے گا, کوئی اطلاع نہیں پہنچاؤں گا, کوئی خبر نہیں دوں گا, لیکن ہر چیز پہ راضی ہے, اپنے ارادے سے پاس نہیں آ رہی ہے, میں تو آمنہ کو ختم کر کے رکھوں گی. بتانا یہ ساری گفتگو اور بحث سن رہی ہے. جانے والا چلا گیا, صبح کا وقت آیا, درخواہ نے ایک مرتبہ ستانا کو بلایا, کہا تم سب کچھ سن چکی ہو جو کچھ رات کو ہوا ہے, اور تمہیں میرا ارادہ بھی معلوم ہو گیا ہے, تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی, بس تم جاتی ہو آمنہ کے پاس, کسی طریقے سے آمنہ کو نقصان پہنچا دو. ستانا ایک سیدھی سادی عورت, پہلی مرتبہ اس قسم کا واقعہ اس کے سامنے آ رہا, حیران ہو کر کہتی ہے کہ میں کیا کروں. کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاتی ہوں, یہ زہر آلود خنجر لے کے جاؤ, اپنے لباس میں چھپا کے جاؤ, جس وقت جناب آمنہ بنگی چوٹی کرو گی یا تیل ڈالو گی ان کے بالوں میں, اس وقت موقع پا کر ان کی پشت میں خنجر کی نوک کو جھکو دینا. اتنا سریع الاثر, تیزی سے اثر دکھانے والا زہر ہے کہ اس کے بعد ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا. بتانا گھبرا گئے, اتنا بڑا اقدام یہ تو میں نہیں کر سکتی. درما کو معلوم تھا, گھر میں جاتی اجرتیوں کی تھیلیوں میں تھیلیاں لانا شروع کی. آہستہ آہستہ ستانا کا جو انکار پر کمزور پڑنے لگا, اور ایک دو وقت آیا کہ وہ راضی ہو گئی, مگر کہنے لگی کہ پھر بھی مجھے پکڑ تو لیا جائے گا, گرفتار تو کر لیا جائے گا. درما نے کہا گھبراؤ نہیں, میں تمہارا فوبہ دے دوں گی اور تمہیں آزاد کرا لوں گی. ستانا کو یہ اطمینان بھی ہو گیا. کہا لیکن پھر بھی میں اس وقت گھر میں جا رہی ہوں, خاندان بنی ہاشم کے مرد بھی سخت ترین پہرا, اگر کسی کو مجھ پر شک ہو گیا تو کیا ہوگا. درما نے کہا چلو یہ بھی میری ذمہ داری, ایک دعوت کرتی سب کو اپنے یہاں بلاتی, تمہیں کوئی مرد وہاں پہ نہیں ملے گا, اطمینان کے ساتھ چلی جانا. اب ستانا کو بھی ایک ہمت آئی, وہ ایک مرتبہ چلتی ہے. اس سے پہلے درما نے جا کر سارے مکے کو اپنے یہاں دعوت دی. مہمان آیا اور مہمان دعوت دے رہا, اور کوئی ایسی شک و شبہ کی جگہ بھی نہ تھی, اس لیے کہ اب تک درما نے جو گفتگو کی تھی وہ اتنے خلوص اور محبت کے ساتھ تھی کہ لوگوں کو اس کی دعوت رد کرتے ہوئے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا. سب آئے اس کی دعوت میں, حتیٰ کہ خاندان بنی ہاشم بھی آیا. اور یہی وہ وقت ہے کہ ستانا اپنے گھر سے نکل کر وقت مقررہ کے مطابق جناب آمنہ کے گھر میں داخل ہوئی. جناب آمنہ بے چینی سے انتظار کر رہی, بہت دیر کر کے تم نے آنے میں, آج اتنی تاخیر کی وجہ سے ستانا بہانہ بنا کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی. مگر تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ جناب آمنہ مکمل قافل اور اس نے خنجر کی نوک کو جناب آمنہ کی پشت میں چبھونا چاہا, تو ایک مرتبہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے. اسے ایسا لگا کہ آمنہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی. حیران و پریشان, ابھی تو یہی ان کے بالوں کو میں تنگی کر رہی, اور ایک مرتبہ ایسا لگا کہ جیسے بیچ میں کوئی پردہ آ گیا. گھبرا کے اس نے خنجر کو دوبارہ اپنے لباس میں چھپایا, اور پھر جناب آمنہ سامنے. تین مرتبہ وہ یہ کوشش کر رہی, آخر تیسری مرتبہ ایک دم سے اسے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر مروڑا, خنجر تو زمین پہ گرا اور اس کی چیز پلٹ ہوئی. چیز پلٹ ہوتے ہی جناب آمنہ نے مڑ کے دیکھا, زہر آلود خنجر کو فوراً پہچان لیا. اب جناب آمنہ کی چیز پلٹ ہوئی, خاندان بنی ہاشم کا کوئی مرد تو نہیں لیکن عورتیں موجود ہیں. سب دوڑ کے آئی, جہاں سے یہ منظر دیکھا, جناب آمنہ سے ہر عورت کو اس وقت اتنی محبت و عقیدت ہے, خاص طور پر اس لیے بھی کہ تقریباً سارے خاندان کو معلوم ہے کہ جناب آمنہ کے بطن میں کون سی مبارک شخصیت ہے, کہ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے. بتانا یہ منظر دیکھتی موقع غنیمت سمجھ کے ایک مرتبہ وہ چپکے سے گھر سے نکلی اور جا کے درخا کو اطلاع دی. درخا دعوت کا انتظام کر رہی, یہ خبر پاتے ہی تیزی کے ساتھ وہ اپنی سواری کو درست طرح کے مکے سے نکلتی. خاندان بنی ہاشم کے مرد ایک مرتبہ کھٹک گئے, یہ ہمارے گھر کی ملازمہ یہاں پہ آئی, کیا پیغام لے کے آئی کہ درخا ملکہ جنت اتنی تیزی کے ساتھ اس علاقے سے جا رہی. دور کے گھر آئے تو یہاں یہ منظر دیکھا کہ ہر ایک شکرانے کے سجدے میں مشغول ہے. بگا کے پوچھا کہ کیا بات ہے, پتا چلا کہ آج اس انداز سے حملہ کیا گیا تھا جناب آمنہ پر, مگر کسی عجیب و غریب واقعے کی وجہ سے بتانا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی, جبکہ بظاہر اس کی ناکامی کا کوئی چانس نہیں تھا, کسی کو اس پر ذرا سا بھی شک و شبہ نہ تھا. خاندان بنی ہاشم کو اطلاع ملی, جناب عبد المطلب نے فوراً غلاموں کو دوڑایا, جاؤ اور جا کر دیکھو کہ مکے کے باہر کے مقام پر وہ عورت پہنچی ہوگی. باہر پہنچے تو پتا چلا کہ درخا مکے کے باہر آئی, تو کہے ساحل کا قافلہ تیار تھا اور وہ آج ہی مکے سے جا رہا تھا. درخا اس میں شامل ہو کر فوراً مکے سے بہت دور نکل چکی. جناب عبد المطلب نے غلاموں کو بلا لیا, اور اس طرح سے یہ پہلی سازش جناب آمنہ کے خلاف ناکام ہوتی. مگر صبح کا یہ قافلہ جب شام پہنچا تو شام کے علاقے میں یہ پیغام کو پھیل گیا. اب یہ دوسری بات ہے کہ جب کبھی حق کی بات بھی کہیں پہنچتی ہے تو اکثر لوگ تو مذاق اڑا دیتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں. تو سطح کے ذریعے سے یہ بات تو شام کے علاقے میں پہنچ گئی کہ ایک پیغمبر خاتم النبیین آنے والے ہیں اور اس کے آنے کے بعد دنیا کی ساری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی. یہ شام کے علاقے میں پیغام پہنچا. میں آپ کے سامنے وہ سارا ماحول پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے. اب ایران کا علاقہ باقی رہ گیا اور پروردگار عالم ایران کے علاقے میں ایک ایسا انتظام کیا کہ وہاں کے حاکم کو بھی یہ پیغام مل گیا. دنیا کے تین بڑے علاقے سے اس وقت ایک تو عرب کا علاقہ تھا, یہاں تو جناب عاشم سے لے کر جناب عبداللہ تک مسلسل ایسے واقعات پیش آئے کہ اکثر عربوں کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ کوئی خاص واقعہ ہونے والا. شام کی سرزمین میں سطح اپنے قافلے اور درفا کو لینے گیا. یہ بات تو بالکل واضح ہے اگر کہ تاریخیں خاموش ہیں, مگر یہ بات تو بالکل واضح. یمن کی ملکہ دنیا کی اتنی بڑی ساحلہ جب شام میں داخل ہوئی ہوگی مگر نہ فوج ہے نہ سپاہی ہے نہ غلام, ہر ایک کو تجسس ہوا ہوگا کہ کیا واقعہ, اور جب پتا چلا ہوگا تو ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہوگا کہ وہ پیدا وہ بچہ جو اس وقت ماں کے بطن میں ہے کیسی اس کی حفاظت کی جا رہی ہے, ایسی سازش بھی ناکام ہو گئی جس میں ناکامی کا امکان نہ تھا. تو کس طرح رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ شام والوں کے ذہن تیار ہونے لگے ہوں گے. اب دنیا کی اس وقت دوسری بڑی طاقت ایران کی طاقت تھی, جہاں کے لوگ آتش پرست ہیں, آپ کی پوجا کرنے والے ہیں, اور وہاں کا واقعہ یہ کہ وہاں کے بادشاہ جس کا لقب سسرا نے اپنے لیے ایک محل بنایا, بہت ہی عالیشان محل, اور اس محل کی بناوٹ کی تنداز میں کی گئی کہ محل کی ایک دیوار دریائے ڈگلا پر بنائی گئی تاکہ بادشاہ محل میں بیٹھے دیوار پر بیٹھے اگر گویا دریا پر بیٹھا ہوا. اب تاریخ سے بتا رہی کہ جس وقت یہ محل مکمل ہو گیا دیوار اختتام کو پہنچی, دیوار سے مراد ہماری یہ دیواریں نہیں بلکہ ایک کمرے کے برابر سے دیوار کی چوڑائی ہوتی اور اس کے اوپر بالا خانہ بنا دیا گیا جس پر بیٹھ کے حاکم دریا کا ہر وقت نظارہ کر سکتا. تو جس دن اس دیوار کا افتتاح ہونے والا اسی رات خود شاہ ایران کسرا نے صاحب میں یہ منظر دیکھا کہ جیسے میرا محل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا اور یہ دیوار ایک مرتبہ ٹوٹ کے دریا میں غرق ہو گئی. کل افتتاح ہونے والا آج رات میں یہ خواب دیکھا جا رہا, علامہ مجلسی حیات القلوب میں نقل کر رہے, آج رات کو یہ خواب دیکھا جا رہا. بادشاہ ایران انتہائی پریشان اسے اعتبار سے کہ اگر کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا مگر ہر غلط مذہب ہر باطل مذہب شبور لہوسک تین چیزوں کا بڑا دخل ہوتا, یہ تو بڑی بدشگونی کی چیز سمجھی جائے گی کہ آج رات کو ہم ایسا خواب دیکھیں کہ کل جو محل بننے والا ہے وہ ٹوٹ کے گر جائے. اگلی صبح کو بڑا پریشان اپنے دربار میں آیا اور ایک مرتبہ درباریوں سے سوال کیا کہ میں اس وقت تک افتتاح نہیں کروں گا اس دیوار کا جب تک کہ مجھے پتا نہ چلے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. اس کے دربار 360 ساحل اور نجومی تھے جن کا کافی یہ تھا کہ ہر مسئلے ہر پریشانی اور غیب کے بارے میں ہر خبر کو بادشاہ تک پہنچائے, اور ان سب کا سردار عرب کے علاقے کا رہنے والے نجومی صاحب تھا جسے یمن کے حاکم نے خصوصی طور پر بادشاہ ایران کی خدمت بطور تحفہ بھجوایا تھا. سب سے کہا کہ تمہیں یہ بتانا کہ اس خواب کا مطلب کیا, جب تک کہ اس خواب کا مطلب پتا نہ چلے یہ دیوار کسی انداز سے رہے, اور دیکھو تمہیں 24 گھنٹے میں اس کا جواب دینا ورنہ سب کو سزا دی جائے گی. 360 نجومی اپنے سرکار کی قیادت میں دربار سے نکل کے اپنے اپنے گھروں میں گئے. طے پایا کہ آج رات کو ہر شخص اپنا حساب لگائے اور صبح سویرے ہم جمع ہو کر دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا. اب سب کے سب حساب لگا رہے مگر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, سب سے حساب حاصل ہو چکے کسی کو کوئی نتیجہ نہیں مل رہا. شاید سردار بھی ہے ان سب کا, وہ ایک مرتبہ پریشان ہو کے جنگل میں نکل گیا, اس کا حساب کتاب بھی ناکام ہو رہا. وہ جنگل میں نکل چکا پریشانی کے حالت میں ٹیلے پر بیٹھا, کیا مطلب ہے اس خواب کا, جیسے ایک حجاز کی سرزمین کی جانب سے جس طرح مکہ اور مدینہ واقع اسے ایک نور آسمان کی جانب بلند ہوتا ہوا نظر آیا, اور ایک دم اسے ایسا لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے کوئی سب مکمل کا فرش بسایا چلا جا رہا, اور یہ حجاب تک چلا گیا کہ دو مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آئے. گھبرا گیا اور اب کہ اس نے حساب کتاب لگایا, ایک لمحے میں اس نے حساب سے بتا دیا کہ بہت سا عظیم واقعہ پیش آ چکا, یہ تذکرہ ہے اس رات کا جس رات کو ہم نے رسول جناب آمینہ کے خطر میں قرار پا رہا. اگلی صبح کو سب جمع ہوئے تو سب کے حساب کتاب نے ایک ہی بات بتائی کہ آج رات کو ابھی رات گزری جس رات کی کوئی ایسی شخصیت اس دنیا کے اندر آئی کہ یا تو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے یا خدا کا کوئی پیغمبر ہے, جیسے واقعات رات کو ہم نے دیکھے اور ہمارے حساب نے یہ بتایا. مگر اب حاصل سے یہ کیسے کہا جائے, اگر یہ کہا جائے کہ آپ سے بڑا بادشاہ اس دنیا میں پیدا ہوا تو وہ ناراض ہو جائے گا. یہ کہا جائے کہ اتنا بڑا پیغمبر اس دنیا میں آیا کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی تو وہ ناراض ہو جائے گا. جناب سب نے کہا کہ جھوٹا بہانا بنا کے حاصل کو مطمئن کر دیں گے. اگلی صبح کو پہنچے اس کے پاس اور پہنچنے کے بعد کہا اب ذہن میں ترتیب زمانی رکھیے گا کہ یہ اس رات کا واقعہ ہے جب رسول خدا کا حمل قرار پا رہا. اور پہنچنے کے بعد یہ کہا کہ اے حاجم ہم نے حساب کتاب لگایا تو پتا چلا کہ غلطی ہو گئی تھی ہم سے. یہ ذہن میں پھر رکھی کہ حکمران جو کام بھی کرتے پہلے نجومیوں سے شغل لیتے, اچھی تاریخ اچھی گھڑی بس بتاؤ پھر ہم وہ کام کریں گے, پہل بنانا ہو شادی کرنا ہو دشمن پہ حملہ کرنا ہو جو کام بھی ہو. نجومیوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی, در حقیقت جس دن یہ محل بن رہا وہ گھڑی کوئی اچھی گھڑی نہیں, محض گھڑی وہ شگون کوئی اچھا وقت نہیں تھا شگون کا, وہ غلطی ہو گئی اس کی وجہ سے آپ نے خواب میں یہ منظر دیکھا. حاکم نے اگر کہ اتنی بڑی غلطی اگر اتنا پریشان ہے کہ حاکم نے اس کو نظر انداز کیا, کہا کہ اچھا اس دیوار کو توڑو اب بتاؤ کہ اچھی گھڑی کون سی ہے, کہا کہ یہی گھڑی سب سے اچھی. چنانچہ دوبارہ ایک مرتبہ اس دیوار کو بنایا گیا, 8 مہینے لگے اس دیوار کی مرمت میں, 8 مہینے پیغمبر اسلام کے حمل کو بھی 8 مہینے ہو چکے اور ایک مرتبہ دیوار کھڑی ہو چکی. اور اب بادشاہ پورے اطمینان کے ساتھ اس شہر کے ابتدا سے لیے جاتا دیوار کے بالا خانے میں بیٹھتا, مگر دیوار اس کا قدم رکھا ادھر دیوار ایک مرتبہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی اور ساری دیوار سمندر دریا میں غرق ہو گئی. یہاں تک کہ خود شاہ ایران جتنا جیسا حاکم کی دریا میں ڈوب رہا اور بڑی بے چینی سے ہاتھ پاؤں مار رہا, آخر جب بالکل مرنے کے قریب تھا تو بڑی مشکل سے اسے نکالا گیا. اب جو باہر آیا تو غیظ و غضب کے مارے اس کی بری حالت نجومیوں کو بلایا, بتاؤ تو صحیح اس کا سبب کیا. نجومیوں کے پاس جواب ہی نہیں, کیا جواب دے کیسا جواب دے, یہ تو اور ناراض ہوگا. ایک مرتبہ پھر کہا کہ ایک دن کی مہلت دیجیے. اب اس طرح کے دل میں بھی کچھ خیال آنے لگا, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی خاص بات ہے. جو بھی پھر واپس آئے کہا کہ پھر ہم سے غلطی ہو گئی, وہ کھڑی وہ شگون اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی, اب ہم صحیح وقت بتاتے اس تاریخ کو آپ اس عمارت کو تعمیر کرائے گی. اتنا پریشان کہ آپ کو سب کچھ بھول گیا کہ بہت عمدہ عمارت بنانا, عالیشان بلڈنگ کھڑی کرنا, جلدی سے کہتا کہ جیسا بھی بنے 10-15 دن کے اندر اندر اس دیوار کو کھڑا کر دو, ایک مرتبہ ابتدا تو ہو جائے نہیں کہ اس دیوار کا بعد میں اس کو صحیح طریقے سے بنایا جا سکتا. 10-15 دن کے اندر جلدی جلدی کر کے عالیشان دیوار بنائی گئی, انتہائی مضبوط مضبوطی کا امتحان لے لیا گیا اور پھر وقت مقررہ پر حاصل آیا. اور اب جو آ کر اس دیوار پر بیٹھا تو ایک دم اسے ایسا لگا کوئی دیکھنے والا نہیں مگر خود وہ بتا رہا, ہرا دربار ہے مگر کسی کی آنکھوں نے یہ منظر نہیں دیکھا جو خود حاتم ایران دیکھ رہا کہ کوئی گھوڑے سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس دیوار پہ اس کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور پھر دیوار 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی اور ایک مرتبہ پھر وہ دریا میں ڈوب گیا. بالکل مرنے کے قریب ہے کہ اسے باہر نکالا گیا. اب جو باہر آیا تو غیظ و غضب کی کیا حالت ہوگی. نجومیوں کو بلایا, ننگی تلوار برابر میں رکھی, بہت کے گستے کو تیار کیا, کہا کہ اب مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ کیا بات ہے, ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان بھی نہیں بچ سکتی اور ہاتھیوں کے پیر کے نیچے تمہاری ہڈیوں کو گزر کے سرما بنایا جائے گا. نجومیوں نے دیکھا موت کو دونوں صورتوں میں آنا, کہا کہ ہے حاکم ایران ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے لیکن بات ایسی تھی کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے, ہماری موت یقینی. اب آپ نے پوچھا اور دونوں صورتوں میں موت اس لیے بتائے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں. ہمارا حساب کتاب یہ بتاتا کہ آج سے تقریباً 9 مہینے پہلے وہ رات جس رات کو آپ نے خواب دیکھا تھا اس رات کو مکے کی سرزمین کے اطراف میں کہیں پر ایک ایسی شخصیت کے ظہور کے آثار پیدا ہوئے جو یا تو دنیا کا سب سے بڑا حاکم بنے گا جس کی حکومت کے بعد ساری حکومتیں ختم ہو جائیں. ساری سلطنتیں وہ دوسرے سے آپ کی سلطنت پھٹ کے رہ جائے گی. یہ اس خواب کا مطلب ہے جو آپ نے دیکھا. اگر ویسی ہی مرتبہ یہ خواب بتا دیا جاتا تو یہ سب ختم کر دیے جاتے, مگر 3 مرتبہ کا واقعہ حاکم ایران بھی دیکھ چکا. جناب وہ بھی پریشان انتہائی پریشانی کے عالم میں سوچتا جب ہمیں کیا کرنا چاہیے مگر کوئی اسے کچھ بتانے والا نہیں, اور اسی پریشانی کے عالم وہ لوگوں سے مشورہ لے رہا اور بات پھیلتی چلی جا رہی. دوسروں کو بھی پتا چلتا جا رہا یہ کتنا بڑا مسئلہ آ گیا کہ خود حاکم ایران جیسی بڑی شخصیت پریشان ہو گئی. اور زیادہ دن نہیں گزرے, کچھ ہی دن گزرے تھے جب وہ واقعہ پیش آیا کہ کسی ایران کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا جس کا لقب مفتان ہے, سب سے بڑا مذہبی پیشوا ایران کا مذہب اس زمانے میں آتش پرستی تھا, سب کافی لوگ تھے. تو ان کا جو سب سے بڑا پیشوا, جیسے ہمارے یہاں مشترک عالم ہوتا, عیسائیوں کے یہاں بھوک ہوا کرتا, یہودیوں کے یہاں رندی ہوا کرتا, اس طرح بھارتیوں کا جو سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہے بھوک تھا. تقریباً 15-20 دن گزرے ہوں گے کہ رات کو خاک ہے, اس نے عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ یہ کچھ بھوک ہے کہ جو کچھ گھوڑوں کو اپنے پیچھے باندھ کے لا رہے ہیں, اور یہ گھوڑے اور اونٹ عرب کی سرزمین سے آ رہے ہیں, اور آنے کے بعد دریائے سدرا جو عرب اور عجم یعنی ایران کے درمیان ایک سرحد بھی ایک باؤنڈری بھی ایک حد فاصل, ان اونٹوں گھوڑوں کو باندھ کر اس دریا کو عبور کیا اور ہمارے شہروں میں یہ عرب اونٹ داخل ہو گئے, چاروں طرف پھیل گئے, جہاں جاتے ہیں تباہی ہو جاتی. ایک مرتبہ موسمان نے یہ خواب دیکھا, اس کی آنکھ کھل گئی. یہ تو انتہائی برا خواب ہے, یہ تو ہمارے دین کے زوال کا خواب نظر آ رہا, اس کا کیا مطلب؟ خبروں صبح سویرے حاکم ایران کے دربار میں گیا اور کہا کہ کل رات کو میں نے یہ خواب دیکھا, اور ابھی یہ آ کر بیٹھا بھی ہے کہ دیکھا فارسی پجاریوں کا, جب فارسی مذہبی پیشواؤں کا ایک وقت روتے پیٹتے آنسو بہاتے بالوں کو نوچتے چلے آ رہے ہیں, جتنا گھبرا گئے. پہلے تو یہی خبر پیشوائے آدم یہ خواب دیکھ کے آ رہا, خواب کتنا سچا ہوگا اس کی اپنی عقیدے, اور دوسری جانے یہ جو مذہبی پیشوا ہے دوسرے یہ روتے پیٹتے آ رہے ہیں, اور یہ دیکھ کر کتنا قبیل اور پریشان ہو گیا کہ ان کا لباس بتا رہا کہ یہ اس عبادت گاہ سے آئے جو ساری دنیا کی بھارتیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ, وہ عبادت گاہ جہاں 1000 سال سے آگ چل رہی تھی مقدس تھا جس کی یہ لوگ پوجا کرتے, اور 1000 سال کے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ آگ نہیں بجھی. وہاں پہ جو کام کرنے والے مذہبی پیشوا ان کے لباس بھی مختلف قسم کے, جتنا گھبرا کے کہتا ہے تم کیا خبر لائے, وہاں کے پتا نہیں کیا ہوا, کہتا ہے الگ تو ایک مرتبہ پھڑکنے والی آگ پھیلنے والی آگ ایک مرتبہ پھڑکی اور بالکل بجھ گئی, اور اس انداز سے بجھی کہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں مگر آگ دوبارہ روشن نہیں ہو رہی. ایک وقت دو ایسی خبریں, اور 15-30 دن پہلے نجومی وہ تیسری خبر بھی بتا چکے. اب چاہتا ہے ایران انتہائی پریشان ہو رہا, کیا کیا جائے؟ فورت یمن کے عادل کو جو اس طرح چھوبا تھا خط لکھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی انتہائی عقل مند اور غیب کی خبریں بتانے والا تو اسے میرے پاس بھیجو. عبد الفتی نام کا آدمی یمن کے علاقے میں مانا ہوا آدمی تھا, چنانچہ اسے فورت بھیجا گیا. جب وہ بادشاہ ایران کے دربار میں آیا, یہ ساری تفصیلات اس لیے کہ ذہن میں یہ رہے کہ ولادت رسول کے وقت دنیا کا ماحول کیا بن چکا. جیسے ہی وہ داخل ہوا بادشاہ ایران کے دربار, اتنا اتنا بے چین ہے کہ کھڑا ہو گیا اس کے استقبال کے لیے, اور بلا کے کہتا ہے جلدی سے بتاؤ ان واقعات کا سبب کیا. یہ کہہ کے تینوں واقعات بتائے. عبد المسیح نے جواب دیا, یہ ایسے واقع ہیں کہ جن کا ہر میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بلکہ شام میرا خانو رہتا ہے سوچا صاحب, جس کا تفصیل آپ نے پچھلے ہفتے سنا, وہ اس قسم کے معاملات میں ہر پہ آخر اس قسم کی باتوں کو سوائے ان کے اور کوئی نہیں بتا سکتا. اتنی اجازت دیجیے کہ میں جا کے ان سے معلوم کر کے آؤں. بادشاہ ایران کو تو ایک دن بڑی مشکل لگ رہی, مگر کیا کرے, بادشاہ کو نہیں اجازت. یہ وہاں سے فوراً شام آیا. ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ کا گجنا یہ اس رات کو ہوا تھا جس رات کو ولادت ہو گئی. تو ہم سر آپ کے واقعات کی تقسیم میں کچھ آگے پہنچ چکے ہیں, مگر واقعہ ایسا کہ یہ اتنا حصہ بتانا ضروری اور اہم تھا. اب یہ فوراً آتا ہے ایک مرتبہ ملتے شام سطح کے پاس پہنچا. وہ وقت ہے کہ جب سطح آخری سانسیں لے رہا, کم سے کم اس کی عمر 900 سال بتائی گئی, ورنہ 2000 سال تک کی عمر تاریخوں میں موجود, آخری سانسیں لے رہا. اس کا اپنا خانجہ عبد المسیح کے ترانے کھڑا اور کہتا ہے کہ یہ تین واقعات حاکم ایران کے ہیں, آپ ان کا راز بتائیے. اور سطح فقط ایک جواب دیتا, اس وقت مجھے پریشان نہ کرو, میرا وقت آخر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. عبد المسیح نے عربی شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہی تھا کہ کتنے افسوس کی بات ہے, سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے کوئی شاگرد اپنے استاد کے پاس آئے اور پھر بھی اسے صحیح جواب نہ ملے. تو میں نے یہ شعر سنا, آہستہ سے آنکھوں کو کھولا اور کہا, بس جا کے اپنے عالم کو یہ بتا دینا جب وہ وقت آ گیا کہ دنیا میں مسجدیں بنائی جائیں اور دوسری عبادت گاہیں ختم ہو جائیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا میں صرف قرآن کی تلاوت ہو اور باقی ساری کتابیں ختم ہو جائیں. اب وہ آنے والا آ گیا جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ہٹا ہر وقت اور ہر آنکھ اور ہر کھڑی رہے گا, اور جا کر اپنے عالم کو بتا دیں کہ چوتھی خبر اور ہوگی جو اسے دیر سے ملی ہوگی. اس کے نئے سے کچھ کنگرے ٹوٹ گئے اور جتنے کنگرے ٹوٹے اتنے ہی اب اس کے بیٹے بادشاہ بنیں گے, اور اس کے بعد بادشاہ اس کی اولاد پر ختم ہو جائے گی. اور پھر سدہ نے 10-12 باتیں اور بتائیں جن کا تعلق امام کے ظہور سے ہے, جو میرے موضوع سے اس وقت فارغ ہے, اور بس آنکھیں بند کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. عبد المتی نے آ کر آپ نے ایران کو یہ بتایا کہ میں کیا سن کے آیا, تو اب شام کے علاقے میں سنائے اور زرقا نامی کاہنہ کے ذریعے پیغام پہنچ چکا. ایران کے علاقے میں تو بادشاہ ایران اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ چکا ہے اور کچھ مشاہدات کر چکا, اور عرب کی سرزمین میں تو کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ سارا عرب حیران کہ کیا وجہ کہ عاشق عبد المطلب عبداللہ اور آخر میں آمنہ ان پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں, اور ایسا لگتا کہ کوئی نہ کوئی شخصیت آ کے ان کا تحفظ کرتی ہے اور ان کو بچا لے گی. بنا کہ سب اپنی جگہ پریشان. اسی دوران خاندان بنی عاشق ایک انتہائی بڑے سانحے اور انتہائی بڑی مصیبت سے گزرا. درگاہ نامی کاہنہ کا حملہ تو ناکام ہو گیا, جس کے بعد جناب آمنہ کی حفاظت اور زیادہ سختی سے کی جانے لگی. بہرا سخت ہو گیا. خاندان بنی عاشق کی ساری عورتیں خصوصیت سے جناب ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت حسن ہر وقت جناب آمنہ کے ساتھ ساتھ رہا کرتی, اور اسی دوران وہ واقعہ پیش آ رہا جس کے بارے میں تاریخوں میں اختلاف ہے. کچھ تاریخیں کہتی کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جناب آمنہ کے حمل کو جناب آمنہ 3 مہینے گزرے تھے. جناب آمنہ 3 مہینے گزرے تھے آمنہ ہوئے, اور بعض تاریخوں میں ہے کہ یہ اس وقت پیش آیا جب جناب آمنہ کو حاملہ ہوئے 7 مہینے گزرے, اور بعد میں ہے 8 مہینے گزرے, یا اس وقت کا واقعہ ہے جب جناب آمنہ کو حاملہ ہوئے 3 مہینے گزرے ہیں, یا اس وقت کا ہے کہ جب 7 مہینے گزرے ہیں, یا اس وقت کا ہے کہ جب 8 مہینے گزرے. جناب عبد المطلب ایک مرتبہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلاتے ہیں, اور بلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت انتہائی ضروری کام سے تمہیں مدینے بھیجنا چاہتا ہوں. تمہاری بیوی بھی حاملہ, کسی وقت جاؤ اور اس کام کو انجام دے کے فوراً آ جاؤ. کچھ تجارت کا مقصد تھا اور کچھ مکے والوں کی پریشانی دور کرنا, کیونکہ مکے کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سے پہلے فیض کی ایک کیفیت چل رہی, جس رات کو پیغمبر اسلام کا عمل قرار پایا اسی رات سے مکے میں برکتیں ہونے لگی, یہاں تک کہ پورا سال عام الفتح یعنی مشکلیں دور ہونے کا سال کہلایا جانے لگا. مگر جب سے یہ واقعہ اس وقت مکے والے تھوڑی سی عرصے کے لیے دوبارہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی تھی اور اس پریشانی میں مبتلا تھے, جناب عبداللہ کو بلایا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ تم فوراً مدینے جاؤ. جناب عبداللہ کے سارے رشتے دار مدینے میں ہیں, باقی اولاد کے مقابلے میں جناب عبداللہ ایک یہ سہولت ہے کہ ان کے سارے رشتے دار مدینے میں ہیں, اس لیے کہ جناب عبداللہ کے والدہ کا تعلق ہے شہر مدینہ سے, اور جناب عبداللہ کی بیوی کا تعلق بھی شہر مدینہ سے ہے. یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی, اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جب واپس آؤ تو عقیدے ولیمے اور بیٹے کی ولادت میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو مدینے سے لے کے آنا, اس لیے کہ مدینے کا سامان زیادہ بہتر سمجھا جاتا. باپ کا حکم ہے, جناب عبداللہ تیار و آمادہ ہو گئے. خاندان بنی ہاشم کو یہ تو معلوم ہے کہ اب جناب عبداللہ کو کوئی خطرہ نہیں, اپنے سوا چل گیا, اب سارا خطرہ جناب آمنہ کے لیے. جناب عبداللہ اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں, شہر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں, اور بظاہر تاریخ کو اتنا لکھ کے خاموش ہو جاتی کہ وہاں 20 یا 25 دن رہے اور اپنے ماموزاد بھائیوں کے یہاں قیام کیا, مگر ایک مرتبہ بیمار پڑے اور اتنے بیمار کے بستر سے حرکت کے قابل نہ رہے, یہاں تک کہ وہیں انتقال کیا, اور موجودہ مسجد نبوی باب السلام کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک مکان تھا جس کا نام تھا دار النابغہ, وہیں پہ اسی مکان میں جناب عبداللہ کو دفن کیا گیا. جن یہ بات بتا دی جائے زیادہ سے تواریخ میں نہیں مگر سکھا لوگوں سے سنا کہ 1976 جب مسجد نبوی کے سامنے جو علاقہ ہے اس کو ایک ہموار میدان بنایا جا رہا تھا, تو وہاں کے سارے مکان ساری دکانیں سارے بازار توڑے گئے. وہ مکان بھی کھودا گیا جس میں جناب عبداللہ دفن تھے, اور جس وقت وہ مکان کھودا گیا تو جناب عبداللہ کی قبر بھی کھل گئی, اور جناب عبداللہ جس پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے ہیں, مگر 1976 میں جب یہ خبر کھلی تو جناب عبداللہ اس طرح سے اس خبر میں نظر آئے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے کمرے میں لیٹا ہوا آرام کر رہا ہو, مگر اس کے باوجود اس عظیم ترین معجزے کو دنیا کی نگاہوں سے چھپایا گیا, اور راتوں رات اس مقام سے جناب عبداللہ کی میت کو کسی ایسے نامعلوم مقام میں منتقل کر دیا گیا کہ جس کے بارے میں فی الحال کسی شخص کے علم میں نہیں کہ وہاں ان حکمرانوں کے جن کی نگرانی میں یہ سارا کام انجام پایا. خود یہ اسلام کا ایک اتنا بڑا معجزہ بن سکتا تھا اگر اس واقعے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جاتا. ہمارے سامنے موجودہ تاریخ ہے جب 1932 جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور جناب عبد الیمانی کی قبریں اسی انداز سے کھولی گئی تھی اور دونوں کی میتیں نکالی گئی تھی تو کتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم مسلمان بن گئے تھے, جبکہ اس دور وہ سہولتیں بھی نہیں تھی کہ اس پیغام کو دنیا میں پہنچایا جائے, حتیٰ یہ کہ فوٹو تک صحیح معنوں میں نہ پھینکا جاتا تھا. مگر آج اگر اسی ایک مجھے کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو کتنی بڑی تعداد میں اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتے تو ان کے سالوں تک اسلام اور اسلام کی افغانیت کا پیغام کسی نہ کسی انداز میں پہنچ جاتا. مگر وہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ہے دیگر مسئلوں کے علاوہ, جب وقت اور فقط جناب ابو طالب کی دشمنی یا کسی طریقے سے جناب ابو طالب کو معاذ اللہ کافر قرار دیا جائے, پورے خاندان رسالت بھی تو کافر قرار دے دیا گیا, تو یہ موجودہ کس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا تھا جب روایتیں بنا لی گئی کہ یہ سارا خاندان معاذ اللہ جہنم کے سامنے سمجھے میں عذاب خدا کا شکار ہے اور اس نے مبتلا. یہ جس قسم کی اگر ایک یا دو چیزیں بھی سامنے آ جائیں تو وہ حدیث کی ساری کتابیں بیکار ہوئی جا رہی ہیں, اور وہ سارا کا سارا جو منصوبہ بنایا گیا جناب ابو طالب کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ وہ ناکام ہو جاتا. لیکن مہاراج پروردگار عالم حق کی نشانیوں کو ظاہر کر ہی دیتا ہے چاہے دنیا والے چھپانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں. سارا جناب عبداللہ اپنے ماموں کے مکان میں دار النابغہ میں دفن کیا گیا, اور یہاں مکہ یہ خبر پہنچی کہ جناب عبداللہ انتہائی بیمار ہیں. حضرت عبدالمطلب کو یہ خبر ملی بے چین ہو گئے, جناب عبداللہ کی بیماری کا سنا بے چین ہو گئے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ تاریخ تو صرف اتنا لکھتی ہے کہ جناب عبداللہ بیمار ہو گئے, مگر بعض ایسے واقعات تھے جو آپ بعد میں سنیں تو پیغمبر اسلام کی عمر کے پانچویں یا چھٹے سال کے واقعات ہیں. مجھے تو جیسا اندازہ ہو رہا تو جناب عبداللہ مدینے یہودیوں کی سازش کا نشانہ بن گئے, اور یہودی اس غلط فہمی میں کہ یہ پیغمبر اسلام کے والد اس کے بعد کے واقعات ان کو پتا نہ چلے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیتے. اس کی تفصیل جو کچھ میں نے اب کی ہے وہ تو انشاءاللہ بعد میں کسی منزل پر آئے گی, مگر کیونکہ تاریخوں میں اتنا ہی لکھا کہ بیماری میں استعمال کیا وہی جملہ میں نے دوہرا دیا, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ انہیں بھی کسی سازش کا نشانہ بنا کے شہید کیا گیا. جناب عبدالمطلب کے پاس یہ پیغام پہنچا, جناب عبدالمطلب کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال کے قریب ہے جب یہ پیغام پہنچا کہ آپ کے بیٹے جناب عبداللہ اس وقت انتہائی بیمار اور علیل ہے مدینہ کے اندر. جناب عبدالمطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جناب حارث کو بلایا, یاد ہوگا آپ کو جناب حارث کا نام, جب زمزم کا کنواں کھودا جا رہا تھا اور ایک ہی اولاد تھی تو وہ یہی جناب حارث تھے, انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ تم فوراً مدینے جاؤ اور مدینے جا کر عبداللہ جیسی بھی ان کی حالت اب سے واپس لے کے آ جانا. تاریخ یہاں پر پھر خاموش, لیکن کچھ اور ایسے واقعات ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا کہ جناب ابو طالب کے ذمے اس وقت جناب آمینہ کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی, اور صحیح معنوں میں محافظ رسالت کا کردار پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے ہی جناب ابو طالب کو سونپا جا چکا, اس لیے جناب عارف کو اس مہم کے اوپر بھیجا جا رہا. اس وقت باپ کے لیے بوڑھے باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کا صدمہ بہت بڑا صدمہ, اور ساری فکر جناب عبداللہ کی ہونا چاہتی. اگر جناب عبدالمطلب کے مومن شامل انہیں پتا کہ اس وقت میرے اپنے بیٹے سے زیادہ جو قیمتی شہر ہے وہ میرا وہ پوتا ہے کہ جو اللہ کا آخری رسول ہے, اس لیے جناب ابو طالب کو انہیں کی حفاظت سے مقرر رکھا اور جناب عارف کو بھیجا جا رہا ہے مدینے کی جانب. جناب عارف مدینے پہنچے, مگر جب مدینے پہنچے تو پتا چلا کہ عبداللہ کا انتقال بھی ہو گیا اور انہیں دفن بھی کیا جا چکا. باقی ماں کا سامان لے کے مکے میں آئے, جناب آمینہ کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی. تاریخ اگر خاموش بھی ہو تو ہم یہیں سے اندازہ کر سکتے ہیں خاندان بنی ہاشم کے لیے یہ صدمہ کتنا بڑا صدمہ تھا, یہ سانحہ کتنا بڑا سانحہ تھا. زیادہ وقت نہیں گزرا, چند ہی سال پہلے کی بات ہے, یہی جناب عبداللہ تھے جن کے قربانی کے وقت 12 ہفتہ بے چین و بے تاب تھا. 25 سال کی عمر ہے جناب عبداللہ کی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. پورے مکے میں قسم افسوس منایا جا رہا، مگر جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب ان کی ساری توجہ اس امر کی جانب ہے کہ جس عظیم نور کی حفاظت کا کام ہمیں سونپا گیا ہم اس کی حفاظت کے اہل ثابت، اور جہاں وقت گزرتا جا رہا یہاں تک کہ اس کائنات کی ایک رات آ گئی، اور وہ رات آ گئی جب ساری کائنات حیران و پریشان تھی کہ یہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلسل ایسے واقعات پیش آئے کہ بچے کے کافر بھی ایک مرتبہ اٹھ بیٹھے اور جا کے آسمان کی جانب دیکھنے لگے اور حیران ہو کر کہنے لگے کہ یہ کیسے واقعات ہیں جن کا ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بس انہیں واقعات سے ہماری گفتگو در حقیقت پیغمبر اسلام کے براہ راست حالات سے شروع ہو جاتی، کیونکہ آج کا وقت پورا ہو گیا۔ تو یہ تصویر آپ نے دیکھ لی، یہ حالات آپ نے دیکھ لیے کہ جن میں پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے، اب اس رات کو کیا واقعات پیش آئے ان کی تفصیل کیا تھی، یہ ان شاء اللہ آئندہ پھر کو آپ کے سامنے دیکھ لیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ شروع بھیجیے محمد والے بہرحال پیغمبر اسلام کی دنیا میں آمد کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے، مگر سیرت رسول کے حوالے سے قرآن تو ہم سے ایک ہی تقاضا کر رہا، وہ یہ تقاضا تو نہیں کر رہا کہ فقط ذکر سنو اور کھڑے ہو کے چلے جاؤ، ان گنتن تو ہی پون اللہ برتبے ہوں، اگر تمہارے دل میں ذرا بھی محبت ہے تو رسول کی پیروی کرو اور رسول کے نقشے قدم پہ چلو۔ اور یہی وجہ کہ ہر تقریر کے اختتام پر وہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پیروی رسول کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مسائل کے سلسلے میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو مجمع آتا ہے اس کے اندر معلومات کے اعتبار سے لوگوں میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کہ اگر بہت ہی تفصیل مسئلہ بتایا جائے بہت ہی اونچے معیار کا تو وہ لوگ جن کے پاس بنیادی معلومات ہی نہیں ہے وہ بیچارے پریشان ہو جائیں، اور اگر ایک عام مسئلہ بیان کیا جائے تو جن کی معلومات ماشاء اللہ کافی ہو چکی ہے وہ اکسانے لگتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی۔ جناب اس کے لیے کی طریقہ ہے کبھی سخت مسائل کبھی آسان مسائل، یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آسان مسائل بھی بیان کیے جائیں یہ وہی ہیں کہ جس کے بارے میں ذاتی طور پر مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا۔ تو خیر اب ہماری گفتگو آج ہو رہی ہے نماز روزے کے کچھ مسائل پر، حج خم نماز حیات یہ وہ مسائل ہیں جو اکثر بیان ہو چکے ہیں، آج گفتگو ہوگی جو تقریباً 10-12 منٹ بچتے ہیں نمازوں کے اور روزوں کے کچھ مسائل کے بارے میں، مگر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ عام نماز اور عام روزہ نہیں بلکہ فضا نماز اور فضا روزہ۔ اسلام کے اندر 6 نمازیں واجب ہیں، ہماری شریعت کے مطابق 6 نمازیں واجب ہیں، اور 6 نمازوں میں سے ظہر و عصر و مغرب و عشاء اور صبح یہ 5 نمازیں مل کر ایک نماز کہلاتی ہے نماز یومیہ، یہ تو خیر ہر ایک علم ہے۔ دوسری نماز جو ہماری شریعت کے مطابق واجب ہوتی وہ ہے نماز آیات، سورج گہن اور چاند گہن اور زلزلہ اور قدرتی آفت جو لوگوں کو ڈرا دے اس پر جو 2 رکعت نماز واجب ہوتی۔ تیسری نماز ہے نماز جنازہ، یہ بھی واجب ہوتی ہے جس انداز سے جس طریقے سے اس سے اکثریت واقف ہے۔ چوتھی نماز جو واجب ہوتی ہے ایک بالغ آدمی پر وہ ہے نماز ثواب، یہ ان کے لیے ہے جو حج یا عمرے کے لیے خانہ خدا جائیں اور احرام پہن لے، تو اب یہ احرام نہیں اتر سکتا جب تک کہ 2 رکعت نماز صحیح سے پہلے اور ثواب کے بعد انجام نہ دے۔ پانچویں نماز جو اسلام میں واجب ہے وہ ہے وہ نماز جو اللہ نے واجب نہیں کی ہم اپنے آپ پر واجب کر لیتے ہیں، نظر نفل عہد یا منت وغیرہ کے ذریعے سے۔ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ جب ہم اللہ سے کوئی منت مانیں یا نظر کریں تو کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کی منت مانیں جو اللہ کو زیادہ پسند آنے والی تھی، اور ویسے تو ٹھیک ہے جتنی منتیں ہمارے معاشرے میں صحیح ہے، مگر نماز اور روزہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی منت پروردگار عالم کو انتہائی پسند آتی، چنانچہ ائمہ معصومین کی سیرت میں بھی ہم کو ملتا کہ شہزادے بیمار ہوئے تو منت مانی گئی روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی نظر بھی آپ کو ملے گی۔ بھائی یہ 5 نمازیں تو وہ ہیں جو مرد اور عورت سب پر واجب ہیں، اور ایک چھٹی نماز اور ہے کہ جو عورتوں پر واجب نہیں صرف مردوں پر واجب، اور مردوں میں سے بھی ہر ایک پر واجب نہیں، وہ ہے باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ یہ 6 نمازیں اسلام میں واجب ہو گئی، 5 تو ہر مکلف پر ہر والد پر، چھٹی نماز فقط بڑے بیٹے پر۔ اور ان میں سے کچھ نمازیں ایسی کہ جنہیں اگر نہ پڑھا جائے تو انسان فقط گناہگار ہوتا ہے مگر اس کا قضا اس کی نہیں، اور کچھ ایسی نماز ہے کہ اگر اس کو نہ پڑھے تو صرف گناہ ہی نہیں ملے گا بلکہ ساری زندگی اس کی قضا بھی باقی رہے گی۔ میرا اس وقت کا موضوع فقط نماز یومیہ کی قضا بتانا، جو 5 نمازیں ہم اپنے 24 گھنٹے کے دوران پڑھتے ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پانچ نمازیں وہ ہیں کہ جنہیں اگر ان کے صحیح وقت پہ ادا نہ کیا جائے تو یہ نمازیں معاف نہیں ہوتی ہیں، بلکہ تا قیام قیامت ان کی قضا واجب رہتی اور کرنے والا اس میں گناہگار رہتا. اب ایک چیز جو سب سے پہلے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ کہ قضا نماز جو ہے اس سے شریعت کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آدمی مختصر طریقے سے نمازیں زیادہ ہو، کوئی مختصر طریقے سے اپنی قضا نمازیں ادا کر لے، ایسا کوئی طریقہ نہیں. جتنی نمازیں ہم نے قضا کی ہیں جب تک کہ اتنی ہی نمازیں ہم نہ پڑھیں ہمارا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ گھر گھر کی مسجد میں تو میں نے خود دیکھا، اب یہ دو تین سال سے تو اتفاق نہیں ہوا اس طرف کا کیونکہ کراچی ہی میں میں نہ تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے خود دیکھا کہ جمعۃ الوداع کے دن ایک مسجد تقسیم کیا جاتا ہے جس کے اندر ایک حدیث کے حوالے سے یہ لکھا ہوتا ہے کہ آج کے دن اگر کوئی شخص یہ چار رکعت کی نماز ادا کرے تو اس کی ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ساری زندگی کی قضا عمری اس کی معاف ہو جاتی. یہ کمپلیٹ خود میرے اپنے مطالعے اور مشاہدے میں بھی آیا. یہ تو یہاں کی بات ہوئی. اس کے علاوہ اگر آپ باہر جائیے جو دوسری مسجدیں ہیں وہاں عام تصور یہ ہے کہ شمعائے قدر میں تو 102 رکعت نماز پڑھی جاتی وہ قضائے عمری، یعنی اگر ہم وہ نمازیں پڑھ لیں ایک رات آپ لوگ تو پھر بھی تین راتیں پڑھتے ہیں مگر باقی سارے تو ایک ہی رات پڑھتے ہیں ایک ہی رات کو، تو اس کی وجہ سے ساری زندگی کی قضا نماز ہماری معاف ہو جائے گی. یہ بالکل غلط خیال ہے. مجھے پتا ہے کہ جن کو یہ مسئلہ معلوم ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا یہ بچوں جیسا مسئلہ بیان ہو رہا، مگر ایک بڑی تعداد ہے جو آج تک اس دھوکے اور غلط فہمی میں ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ اس قسم کی کوئی نہ نماز اسلام نے بتائی ہے، چاہے وہ جمعۃ الوداع کا دن ہو یا کوئی دن بھی، نہ کوئی ایسا طریقہ بتایا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ کے ساری زندگی کی نمازیں معاف کرا لی جائے. اس قسم کی کوئی روایت اگر آپ کے پاس آ رہی تو یا وہ روایت بالکل غلط ہے یا بیان کرنے والے نے اس میں کسی قسم کا ہیر پھیر کیا. جو سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں ہوگی وہ یہ کہ جب ہم تقلید کر لیتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کہ صرف اس مسئلے پر عمل کریں جو ہمارے مستحد عالم کا بتایا ہوا مسئلہ. اب کا یہ کہ ہم دنیا کے کسی دوسرے مستحد کی بات نہیں مان سکتے، ایک عام آدمی ایک کمپلیٹ ایک پروسیس آپ کے بھیج دے اس پر یقین کرنا کہ دماغ سے صحیح ہوگا. بہرحال معصوم کا نام آ جانے سے وہ روایت تو معصوم کی نہیں بنتی. یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم اگر آپ سمجھنے کی تقریب میں ہیں تو آپ کوئی جیسی عظیم شخصیت کی بات بھی نہیں مان سکتے جو بالکل ایک مستحد ہے اور ایک بڑے مستحدین میں سے ایک. یہ آپ کوئی کے مخلص وہ آپ سمجھنے کا ہر ممکن احترام اور عزت کرنے کے بعد مسئلہ ان کا جو ہے ہمارے لیے ناقابل عمل ہے، عمل نہیں کر سکتے. اس قسم کی چیزوں سے بچنا ہے ہمیں. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے ان کو بتانے کا کوئی موقع تو نہیں ہے، زندہ آ گئی کہ وہ جو ہے عام طور پر خط کے ذریعے سے جن کا چھوٹا سا اشتہار آتا ہے، ایک مرتبہ آتا ہے جناب زینت کے روزے پر کھلا آدمی نے کھلا موجودہ دیکھا اور اس موجودے کا یہ نتیجہ ہے، اور اگر اس کی 40 کاپیاں تقسیم نہ کرائی جائیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جس نے تقسیم نہیں کرائی تو اس کو یہ مصیبت ہو گئی، جس نے تقسیم کرائی اسے یہ راحت مل گئی. وہ تو سارا اس قسم کا موجودہ آپ مسلسل حاصل بھی کرتے رہتے ہوں گے اس قسم کی چیزیں. یہی مسئلہ یہ ساری چیزیں اگر اس میں معصوم کا نام آ جاتا تو یہ قابل احترام نہیں بنتی ہے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ یہ معصوم ہی کی چیز، بلکہ یہ تو توہین امام کے دائرے میں آ جاتی کہ امام نے نہیں کہا، ہم نے جھوٹ موٹ امام کا نام ڈالا یا امام نے الزام لگایا اور اس کے بعد اس چیز کو پھیلانے لگے. تو اس قسم کی جتنی چیزیں آپ کے پاس آئیں جب تک کہ آپ کا مستحد عالم جس کی آپ تکلیف میں ہیں وہ اس کی تصدیق نہ کرے آپ پر کوئی ذمہ داری، اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں. بلکہ اگر کوئی آپ کی احترام کے جذبے ٹھیک ہے یہ آ گیا ہمارے پاس بکریٹ ہے چلو تقسیم کرا دو 40-40 کے تقسیم کرائے تو اکثر علماء کے نزدیک یہ حرام بھی ہو جاتا. اس کو علماء کہتے ہیں حل المعصوم، امام پر جھوٹ باندھنا وہ بھی حرام. جب تک یقین نہ ہو کہ یہ امام نے کہا ہم تک تو یہ چیز آ گئی، یہ اس قسم کا ایک موجودہ، مگر جب ہم کو یقین نہیں ہے کہ یہ امام نے کہا بلکہ زیادہ یہی احساس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی جھوٹی چیز، تو احترام کے جذبے سے بھی اس کو آگے پہنچانا ایسا ہے کہ جیسے کوئی پہلے امام کے نام سے جھوٹی حدیث بنائے اور پھر ہم اس جھوٹی حدیث کو یہ سوچ کے پھیلائیں کہ اس میں امام کا نام آ گیا. یہ کوئی ثواب اور احترام نہیں ہے، یہ تو الٹا عذاب کو دعوت دے گا. اسی طریقے سے یہ جو چار رکعت کی نماز بتائی جاتی اس چار رکعت کی نماز کے بارے میں میں خود کو تو اس موجودے کے ساتھ منسلک نہیں کر رہا ہوں، یہ موجودہ کی سرکار سے غلط ہے، وہ سرکار سے وہ تو غلط نہیں، مگر اس کا مفہوم کچھ اور ہے جسے کچھ اور سمجھا گیا. اس کا مطلب یہی اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے, اگر اکثر علماء تو اس کو صحیح نہیں مانتے, صحیح بھی مانا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ فضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ اسلام نے بتایا, فضا نماز کا یہی طریقہ تو بتایا کہ تم اندازہ لگا, جس کو پورا پورا معلوم ہے کہ میں نے جتنی نمازیں فضا کی ہے اس کا تو مسئلہ خاتون, تمہیں معلوم ہے اتنی فضا نمازیں پڑھ لو. اگر اکثر ایسے لوگ ہوتے کہ جنہیں پوری تفصیل معلوم نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنی نمازیں فضا کی, کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے, اب آج 10 سال 20 سال 50 سال بعد یاد نہیں آ رہا کہ ہماری کتنی نمازیں فضا ہیں اور کتنی فضا نہیں, تو اس میں شریعت بتاتی ہے اندازہ لگاؤ, اندازے سے کام چلاؤ, اندازہ لگاؤ. مثلا جوانی کے شروع میں عام طور پر کتنی نمازیں پڑھا کرتا ہوں ہفتے میں, پھر اندازہ لگاؤ کہ ایک ہفتے میں اتنی ہے تو ایک مہینے میں کتنی ہوتی ہوں گے فضا, ایک مہینے میں اتنی فضا ہے تو ایک سال میں کتنی فضا نمازیں ہوتی ہوں, اندازہ لگاؤ اور اسی اندازے کے مطابق نمازیں پڑھ لو, تمہارا گناہ معاف, تمہاری ذمہ داری ختم. لیکن یہ انکار تو ہے کہ جو اندازہ ہم نے لگایا ہے ہو سکتا ہے اس سے کچھ زیادہ فضا نمازیں, ہم تو ایک اندازہ لگا رہے ہیں اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, اگر فضا نمازیں کم ہے ہم نے زیادہ پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے, اچھا ہی کام کیا. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اندازہ لگا رہے ہوں کہ ہم اپنے میں 5 دن نماز فضا کرتے, مگر کسی دن